ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المحترم علي اصغر چودھری صاحب، صدر منہاج القرآن یوتھ لیگ پاکستان، معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، یہ پہلو اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے لطف و احسان سے باعث مسرت و اطمینان ہے اور بہت اعتبارات سے خوشگوار ہے کہ آج قائد اعظم یونیورسٹی کے اس سبزہزار میں طلباء اور طالبات سے خطاب کرتے ہوئے اسلام اور جدید سائنس کے انتہائی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کا موقع ملا ہے. یہاں کے طلباء اور تحقیق منہاج القرآن کے نوجوان وابستگان بہت عرصے سے تقاضا کر رہے تھے، مگر میں پچھلے دو اڑائی سال کی بہت زیادہ مصروفیات کے پیش نظر معذرت خواہ ہوں کہ پہلے وقت نہ نکال سکا. آج کا موضوع اسلام کے حوالے سے جن موضوعات پر گفتگو کی، لکھنے کی، تحقیق کی اور سوچ بچار کی اس وقت ضرورت ہے، ان میں سے اہم ترین موضوع ہے. یہ دور سائنسی دور ہے اور مارڈن سائنس اس وقت انسانی علم اور فکر کا نقطہ کمال ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جدید دنیا میں اسلام کو اور اسلامک تھاٹ کو مؤثر پیرائے میں دنیا کے سامنے رکھیں، تو ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اور قرآن سنت کی تعلیمات کو اور قرآن مجید کے بیان کردہ حقائق کو سائنٹیفک پرسپیکٹو میں آج کے اہل علم و فکر کے سامنے پیش کریں. میں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے، یہ سائنٹیفک پریزنٹیشن آف اسلام جب میں نے منہاج القرآن یوتھ لیگ کی بنیاد رکھی تو مسلمان نوجوانوں کی تربیت کے لیے میرے پیش نظر تین ڈائمینشنز تھی، اور ان تینوں کو یکجا کرنا نوجوانوں کی تربیت کے لیے یہ تحریک منہاج القرآن کا بنیادی آبجیکٹو ہے کہ تینوں کو ایک بیلنسڈ طریقے سے یکجا کر کے چلایا جائے. نوجوانوں کی کچھ انٹلیکچوئل ریکوائرمنٹس ہیں، سو اس لیے اسلام کی سائنٹیفک پریزنٹیشن ہونی چاہیے. نوجوانوں کی کچھ پریکٹیکل ریکوائرمنٹس ہیں، سو اسلام کی پریکٹیکل اور پرگمیٹک پریزنٹیشن ہونی چاہیے. آج کی نوجوان نسل کی کچھ قلبی اور روحانی ریکوائرمنٹس ہیں، روگ ہیں، سو اسلام کی اسپرچل پریزنٹیشن بھی ہونی چاہیے. جب اسلام کا منڈین اور اسپرچل ایسپیکٹ، اس کا ٹیمپورل اور اسپرچل دونوں ایسپیکٹ جب اکٹھے کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیانت کے ساتھ اسلام کی بات سننے والا کوئی شخص بھی اسلام کی عظمت اور اس کی صداقت و حقانیت کا انکار نہیں کر سکے گا. میں نے عرض کیا کہ میرے کچھ ذاتی تجربات ہیں جن میں سے تین کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی نوعیت کے ہیں. آپ میں سے جو منہاج القرآن کا ماہنامہ مجلہ پڑھتے ہیں انہیں تو معلوم ہوگا، اگر باقی طلبہ اور طالبات کے لیے، کہ اسلام کو سائنٹیفک پرسپیکٹو میں اگر غیر مسلموں کے سامنے اور خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ کے اسکالرز کے سامنے اور نوجوانوں کے سامنے، پڑھے لکھے طبقے کے سامنے اور اپنی نوجوان نسل کے سامنے پیش کیا جائے، تو انہیں اسلام کی طرف راغب کرنے کا اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں، انٹلیکچولی راغب کرنے کا. اور پھر وہ ایک سٹیج پہ آ کے رک جاتے ہیں، اس رکاوٹ کو دور کر کے انہیں اسلام تک پہنچا دینے کا اگلا مرحلہ اسپرچل پریزنٹیشن ہے. ان دو چیزوں کو میں نے، چونکہ پریکٹیکل پریزنٹیشن میں امت بدقسمتی سے بڑی پور ہو گئی ہے اس وقت، عمل آپ کا، امت مسلمہ کا، ہمارا، آپ سب کے سامنے سب سے بڑا آبجیکشن یہ ہوتا ہے کہ جس عظیم اسلام کی آپ بات کرتے ہیں وہ عملاً کہاں ہے. سو آپ اسے پریکٹیکلی پریزنٹ ایز اے سسٹم، پریکٹیکل اور پریگمیٹک فارم میں، اسے پرسیویبل اور ایگزسٹنگ فارم میں نہیں دکھاتے، سوائے اس کے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس سسٹم کو سمجھائیں. اور میں نے دیکھا کہ اسلام کی اور قرآن مجید کی سائنٹیفک پریزنٹیشن سے یورپ کے اور امریکہ کے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ، جن میں کچھ اٹرنی ایٹ لا تھے، کچھ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تھے، کچھ کیمسٹری کے اور مختلف ٹیکنالوجیز کی فیلڈ کے ڈاکٹریٹ کرنے والے تھے، کچھ ڈاکٹر تھے، کچھ اور بڑے اچھے اچھے لوگ، ان کے ساتھ میں نے نشستیں کی. ایک ڈاکٹر مارٹن امریکہ سے آئے تھے میرے پاس، اسی طرح اس کے بعد ایک اینڈریڈ نامی برٹن سے، برطانیہ سے آئے، پچھلے دنوں ایک اور لندن کا ایک شخص، اس کا نام کرسٹوفر، پی ایچ ڈی تھا وہ بھی، ڈاکٹر تھا، وہ میرے پاس آیا. میں نے ان کے ساتھ، کسی کے ساتھ صرف ایک رات پوری نشست کی، اور ایک آخری شخص تھا جس کے ساتھ ایک آدھ مہینہ تین چار نشستیں اس کو دینی پڑی مختلف وقتوں میں. تو آغاز اس کا اسلام کی سائنٹیفک پریزنٹیشن سے کیا، ان کے ذہن میں جو کنفیوژنز تھے وہ پوچھتے گئے، میں سمجھاتا گیا، اور قرآن مجید کے ریفرنس سے ان کو ہر بات کلیئر کرتا گیا. اور دو آدمیوں پر تو صرف ایک رات کی، آدھی رات کی محنت کام آئی، دوسرے شخص نے تین چار نشستیں لیں اور وہ اسلام کو قبول کرنے کی سرحد پر پہنچے. اگلا مرحلہ ان کا تھا کہ وہ قبول کر لیں، وہ تھوڑی اسپرچل پریزنٹیشن، اللہ کے ذکر اور فکر کی طرف، اسلام کے روحانی احوال کی طرف انہیں دعوت دی. نتیجہ یہ ہوا کہ نماز فجر کے وقت ان دونوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں، مسلمان ہو گئے. تیسرا بھی جاتے ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو میں امریکنز کی، یورپینز کی نفسیات کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں بھی دوروں کے دوران یہ چیز دیکھنے کی ملتی ہے. لندن یونیورسٹی میں لیکچر دیے میں نے، میری لینڈ یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آف ہارٹ فورڈ میں، مختلف غیر مسلم طلباء طالبات کوشچنز کرتے ہیں، اور جب سائنٹیفک پریزنٹیشن اسلام کی ان کے سامنے آتی ہے تو اس سے بہتر قرآن کی صداقت و حقانیت کا بین ثبوت کچھ نہیں ہوتا، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور جنہیں توفیق ہدایت اللہ عطا کرتا ہے پھر وہ اگلا سفر بھی شروع کر لیتے ہیں. آج ہماری اپنی نوجوان نسل ذہنی طور پہ مضطرب ہے، اور اسلام کی صداقت و حقانیت اور خود قرآن مجید کی صداقت کے بارے میں اور اس کی پریکٹیکیبلٹی کے بارے میں، اس کے آج قابل عمل نظام ہونے کے بارے میں شکوک میں مبتلا ہو گئی نوجوان نسل. میں سمجھتا ہوں اس نسل کا اپنا قصور نہیں ہے، اپنا کوئی قصور نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کو، قرآن کو ایز اے سائنس سٹڈی نہیں کیا. انہوں نے اسلام کو، قرآن کو اتنا ہی سنا دیکھا ہے جتنا نماز جمعہ پر پڑھنے گئے تو مسجد میں امام صاحب اور خطیب صاحب کی تقریر سنی، یا بچپن میں تھوڑے مذہبی حلقوں میں بیٹھے تو سنا، یا چند کتابیں تھوڑی اردو میں یا انگلش میں لکھی جو ہاتھ لگ گئیں پڑھنے ڈیڑھ سال. قصور ہمارا ہے، ان لوگوں کا جو اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں، کہ کس انداز سے اسلام ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے. اگر اس کی پریزنٹیشن بہتر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل آج دنیا کے ہر فکر و فلسفہ سے بڑھ کر اسلام کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے لگے گی. کیوں یہ موضوع منتخب کیا، اسلام اور جدید سائنس، اس کی اہمیت، سگنیفیکنس آپ کے سامنے ہے، مگر میں تمہیدی کلمات کے طور پہ تین چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ کلیئرٹی بھی ہو جائے، کنسپچل کلیئرٹی بھی ہو، اور آگے کوئی کنفیوژن اور بعد ازاں کسی قسم کا کانفلکٹ بھی ڈیولپ نہ ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ فلسفیانہ نقطۂ نظر سے بھی کیا گیا، منطقی حوالے سے بھی کیا گیا، کلامی حوالے سے، جیولوجیکل طریقے سے بھی کیا گیا، فلوسافیکل ایسپیکٹ سے بھی کیا گیا، اس کو لاجیکل طریقے سے کیا گیا، اس کے سوشل ایسپیکٹ سے کیا گیا، مختلف نظریات آئیڈیولوجیکل ایسپیکٹس کے ساتھ کیا گیا، ہر حوالے سے کیا گیا، ہر دور میں ادبی اور لٹریری پوائنٹ آف ویو سے کیا گیا، اسپرچل طریقے سے، اشاری طریقے پر کیا گیا، اور آج ان تمام طریقوں کو قائم رکھتے ہوئے سب سے بڑھ گئی ہے ضرورت کہ قرآن مجید کا مطالعہ سائنسی طریق پر بھی کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اپنی تعلیمات اور ہدایات کے اعتبار سے ہمہ پہلو اور ہمہ جہت کتاب ہے، اور اس کی جامعیت، کمپریہنسونیس کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی کوئی الہامی کتاب اس کے علم کی جامعیت اور ہمہ گیریت، اس کی ٹوٹیلیٹی، آل ایمبریسنگنیس اور کمپریہنسونیس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جہاں دوسرے پہلوؤں سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا گیا اور تعلیمات اخذ کی گئیں، تو آج انسانی علم کا نقطۂ کمال آج کے دور میں سائنس ہے. سو ضروری ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کو سمجھنے کے لیے اس کی تعلیمات کو سائنسی نقطہ نظر سے بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر سائنٹیفک اسٹڈی قرآن مجید کی ہو تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کو ایقان میں بدلنے کے لیے، ایمان کو مضبوطی اور استحکام دینے کے لیے کئی دروازے اور ایسے کھلتے جائیں گے جن کا اس سے پہلے تصور بھی نہ ہو. اس کی وجہ قرآن مجید نے بیان کی، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان، اس پوری کائنات کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں ایک ایسی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور اگر انسان اس میں غور کرتا چلا جائے. آگے چل کے ایک آیت چھوڑنے کے بعد فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، جب وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تدبر تفکر کرتے ہیں اور حقائق کائناتی تخلیق کے ان پر منکشف ہوتے ہیں، تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، اس کائنات میں جو کچھ ہے، کچھ بھی تو نے ابس اور بے فائدہ نہیں بنایا. ہر ایک کی تخلیق کا ایک پہلی ضرورت. دوسری ضرورت یہ بڑی امپورٹنٹ، وہ اس کی اکیڈیمک سگنیفیکنس. قرآن مجید سائنسی حقائق بیان کرنے کے لیے نہیں اترا، یہ انسانی زندگی کے احوال کی اصلاح کے لیے آیا ہے، رشد و ہدایت انسانیت کے لیے آیا ہے، مگر اس نے عقائد و اعمال کی اصلاح بھی کی ہے، نظریات اور خیالات کی اصلاح بھی کی ہے، انسانی ظاہر و باطن کی اصلاح بھی کی ہے، فرد اور معاشرے کی اصلاح بھی کی ہے، اور وہ حقائق بھی دیے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا مگر جن پر بالغیب ایمان رکھا جاتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ برسبیل تذکرہ قرآن مجید نے کچھ انفسی اور آفاقی حقائق بیان کر دیے ہیں جو سائنس کا موضوع ہے، اس فزیکل ورلڈ کے سے متعلق سائنسی حقائق جنہیں سائنسی تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں جانا جا سکتا ہے. کچھ وہ حقائق بھی بیان کر دیے، بعض ان میں سے بعض کا تعلق اناٹمی سے ہے، ایمبریالوجی سے ہے، بعض کا تعلق ماڈرن ایسٹرانومی اور کاسمالوجی سے ہے، بعض کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، بعض کا تعلق سائیکالوجی سے ہے، بعض کا تعلق سائیکیٹرک ایسپیکٹ کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق ہیومن سائنسز سے ہے، بعض کا نیچرل سائنسز سے ہے، فزکس کے ساتھ ہے، ایسٹرو فزکس کے ساتھ ہے، اس کی بہت ساری جتنی سائنسی میدان ہیں ان کے ساتھ متعلق بعض جگہوں پر کسی حقیقت کو قرآن نے بیان کر دیا. کیوں؟ اس لیے بیان کیا ہے کہ ادھر اللہ کے وجود کی بات بھی کی ہے، آخرت کی بات کی ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کی بات کی ہے، حساب و کتاب کی بات کی ہے، جنت و دوزخ کی بات کی ہے، توحید و رسالت کی بات کی ہے، ایمان بالآخرت کی بات کی ہے، وحی و نبوت کی بات کی ہے، وہ حقائق بھی بیان کیے ہیں جنہیں آنکھوں سے، کانوں سے اور حواس خمسہ سے، سینسز کے ساتھ جانا پرکھا نہیں جاتا، اور یہ بھی بیان کر دیے ہیں جنہیں سائنسی تحقیقات سے جانا جاتا ہے. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک چیلنج کے طور پہ ایک چیز دے دی کہ وہ لوگ جو قرآن کو اور اسلام کو سچی کتاب اور سچا دین نہیں سمجھتے، ہم کچھ حقائق بیان کر دیتے ہیں، جوں جوں دنیا میں سائنس ترقی کرے گی، ہیومن انٹلیکٹ ڈیولپ ہوگا اور سائنٹیفک ایکسپیریمنٹیشنز کے نتیجے میں کچھ اکتشافات ہوں گے، تو جو حقائق ہم 1400 سال پہلے بیان کر چکے ہوں گے اگر وہ درست ثابت ہوتے چلے جائیں تو اتنا سوچ لینا کہ جو حقیقتیں سائنس کو آج معلوم ہوئی ہیں اور 1400 سال پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، تو جو قرآن ان کو درست طور پہ پہلے بیان کر چکا ہے، تو اگر قرآن کی بیان کردہ یہ حقیقتیں درست ہیں تو باقی عقائد اور حقائق بھی درست ہیں، اسے ثبوت کے طور پہ ان حقائق کو مان لینا۔ تو یہ قرآن مجید نے جو پریزنٹیشن کی ہے سائنٹیفک، وہ سمبولک پریزنٹیشن ہے تاکہ اسے دیکھ کر اللہ کے وجود پر اور اس علم اور وحی کے اتارنے والے پر اور لانے والے رسول کی صداقت و حقانیت پر ایمان اسٹیبلش ہو جائے۔ تیسری چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ جو ذہن نشین کر لیں وہ یہ کہ جو بھی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہوگی اسے حتمی اور قطعی نہ سمجھیں۔ قرآن اور قرآن کی تعبیر میں ایک فرق ہے۔ قرآن وہ علم ہے، وہ ٹیکسٹ ہے جو اللہ نے نازل کیا، حضور علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور تعبیر، تفسیر، انٹرپریٹیشن یہ انسان کی ریزننگ ہے، انسان کی کاوش ہے۔ اے ممکن ہے کہ آج ہم اپنے معروضی حالات کی روشنی میں حاصل شدہ علم کے مطابق ایک چیز انٹرپریٹ کریں، کل کو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ مختلف ہو جائے، کیونکہ سائنس اپنے پروسیس میں ہے، سائنس اپنے پروسیس میں ہے، سائنس کی اپنی میتھڈالوجی، اس میتھڈالوجی میں کبھی آغاز ہوتا ہے سائنس کا ایک مشاہدہ سے، آبزرویشن ہے، پھر اس کے بعد اس کے سامنے ایک پرابلم آتا ہے، پھر سائنس آگے بڑھتی ہے، پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہائپوتھیسس کریٹ ہوتا ہے، ہائپوتھیسس کے بعد پھر ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، ایکسپیریمنٹیشن کے بعد تھیوری وجود میں آتی، اور تھیوریز میں سے کسی تھیوری کو یونیورسل لا کا درجہ ملتا ہے۔ یہ سائنٹیفک میتھڈالوجی 6 درجات پر مشتمل۔ تو سائنس ایک ڈیولپمنٹل پروسیس میں، ایولیوشنری پروسیس میں ہے، ارتقاء کے مرحلے میں ہے، سو اس لیے جو تعبیر آج کی جائے گی اور کل کو ایک نئی تعبیر سامنے آئے تو تعبیر کے مختلف ہونے کا معنی قرآن مجید کے غلط یا مختلف ہونا نہیں ہے۔ انسانی علم ہے، ارتقاء پذیر ہے، تعبیرات بھی ارتقاء پذیر ہیں۔ حقیقت یہ ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ جب انسانی علم جس بھی میدان میں اپنی کمال کی آخری حد کو پہنچے گا، جس کو سرٹینٹی آف نالج کہتے ہیں، جس کو یقین علم کہتے ہیں، تیقن فی العلم کہتے ہیں، اور جب نالج انسان کا پرفیکشن کی آخری حد کو پہنچے گا کہ جس کے بعد ارتقاء کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہے، تو یقیناً وہ آخری انکشاف انسانی علم کا وہی ہوگا جو قرآن بیان کر چکا ہے، وہ قرآن سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ، اختلاف، فردر چینج اور آلٹریشن اس کی پاسبلٹی ہے، اور اگر ایسی کوئی چینج آئے آج کی بیان کردہ تعبیر سے تو وہ قرآن پر اختلاف نہیں ہوگا، وہ ایک اسی طرح کا پروسیس ہے جس طرح سائنس ایک پروسیس سے گزر رہی ہے، مگر ایفرٹس ہونی چاہیے قرآن کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن پر تاکہ سائنسی طریق پر قرآن کو سمجھا جائے، بیان کیا جائے، مگر یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے کہ اس کو اور قرآن کو ایک فرق سامنے رکھ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ایک تعبیر کی روشنی میں آپ انٹرپریٹ کریں اور کہیں کہ ایگزیکٹلی یہی قرآن ہے، اس میں گنجائش ہونی چاہیے، انسان کی انٹرپریٹیشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے مفسرین بھی تعبیر کرتے ہیں، دوسرا کسی ایک رائے پہ ایک اور موقف پیش کر دیتا ہے، تیسرا مفسر ایک اور موقف پیش کر دیتا ہے، تو علم ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، سائنسی حوالے سے قرآن اور اسلام کو سمجھنے کی ضرورت کے تحت کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدَلًا۔ قرآن مجید کہتا ہے، دعوت، سائنسی فکر کی دعوت دیتا ہے، یتفکرون، یتدبرون، یعقلون، تعقلون، عقل استعمال کرو، سمجھو کائنات کو، اے اولی الالباب تدبر کرو، تفکر کرو، کائناتی حقائق کو سمجھو، اس کی دعوت تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، مگر میں اسپیسیفک ریفرنس دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوٹا لوٹا کر ہدایت اور حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہر ہر قسم اور ہر ہر طرح کی مثالیں دی، جس میں سائنسی حوالے بھی دیے، انفسی حوالے بھی دیے، آفاقی حوالے بھی دیے،
حیاتیاتی حوالے بھی دیے ہیں اور طبیعی حوالے بھی دیے ہیں، ہر قسم کی مثالیں اور حوالے دیے ہیں اور لوٹا لوٹا کر دیے ہیں تاکہ انسان کسی بھی طریق پر حق کو پہچان لے. مگر فرمایا کہ اکثر چیزوں میں انسان حقیقت آشکار ہونے کے بعد بھی نادانی سے جھگڑا کرتا رہتا ہے. تو اس قرآن نے اور اسلام نے حقائق کے ہر ہر گوشے اور ہر ہائی ڈائمینشن کو ایکسپوز کرنے کی ایفرٹ کی. سو اسی کوشش کی ایک کڑی ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید نے سائنسی مطالعہ کے حوالے سے ہمارے سامنے دو دنیایں رکھی، عالم انفس اور عالم آفاق، جس کو آپ ہیومن سائنسز کہیں گے اور نیچرل سائنسز کہیں گے. ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے اس خارجی اور طبیعی کائنات میں بھی اور تمہارے اپنے نفوس کے اندر بھی. داخلی کائنات وجود انسانی کی، اس کے اندر بھی اور خارجی کائنات پست و بالا میں بھی ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ اگر تم دیکھ لو گے نشانیاں تو بے ساختہ پکار اٹھو گے انہ الحق، کہ مولا تو حق ہے. اور اسی کی معرفت تک پہنچنا یہ سائنسی جد و جہد اور سائنسی تعبیر و تشریح کی کاوشوں کا مقصود ہے. یہاں ایک بات اور انتہائی اہم قابل توجہ ہے کہ ہر پہلو میں ایک سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کا گوشہ پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کر کے اس کو مختلف عالموں میں تقسیم کر دیا. یہ عالم ایک سماوی ہے، بالائی کائنات کا عالم ہے، یہ عالم ارضی ہے، زیری کائنات کا عالم ہے، یہ حیوانات کا عالم ہے، اینیمل کنگڈم ہے، یہ برڈ کی کنگڈم ہے، یہ ہیومن کنگڈم ہے. مختلف کنگڈمز، مختلف عوالم پیدا کر دیے، اور ہر ایک چیوٹیوں تک چھوٹے چھوٹے پودے، درخت، نباتات، جس طرح پھر آپ کی سائنسز بنتی چلی جاتی ہیں، اور ہر ایک عالم کے اندر اس نے کچھ ضابطے اور قوانین دے دیے، اور وہ ضابطے اور قوانین ان کے اندر ودیت کر دیے ہیں. اور ہر عالم کے اجرام، یعنی ہر عالم کے وجود جتنے ہیں ریالٹی، ان کو اس نظام قانون کے تحت چلا دیا ہے. تو یہ ہر عالم کو ایک ہدایت دی گئی، ہر عالم کو. سائنس کیا ہے؟ سائنس کسی شے کو تخلیق کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسی کائنات کے اندر چھپے ہوئے ان ضابطوں، حقائق، قوانین اور نظاموں کو رفتہ رفتہ بے نقاب کر کے انہیں سمجھتے چلے جانے کا نام ہے. قرآن مجید نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کی پوری کائنات پیدا کی، اور آسمانی اور زمینی کائنات یعنی بالائی اور زیری کائنات کے اندر جو کچھ ہے اسے ایک نظام کے مطابق چلنے کی ہدایت نور اور روشنی کی صورت میں عطا کر دی. اب زیرو بالا کی ساری کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. اس نظام کو سمجھنا، پرکھنا، بے نقاب کرنا، یہ سائنٹیفک ریسرچ. پھر فرمایا واوحا فی کل سماء امرہا، بالائی کائنات بنائی اور ان میں ہر ہر بالائی طبقے کے اندر پھر قوانین کی رہنمائی دے دی. سو تمام اجرام فلکی، وہ سیارے ہیں، وہ ستارے ہیں، اس کی جتنی شکلوں، درجنوں شکلیں، سینکڑوں شکلیں سامنے آ گئیں، کہکشائیں، لاکھوں کروڑوں ہزار ہا کروڑ ہا ارب ہا کہکشائیں. یہ سورج چاند تو ایک دو جرم ہیں، کروڑوں سورجیں، کروڑوں چاند جیسے سیارے ستارے، اور ایک سے ایک بڑھ کر. حتیٰ کہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں پڑھا کیمبرج یونیورسٹی کی ٹیم نے اس سورج سے بھی کھرب ہا گنا زیادہ لائٹ رکھنے والا اور دور ایک اور تلاش کیا ہے جرم. تو ہر ایک کے اندر ایک نظام دے دیا، اور تمام عالم بالا کا ایک ایک جرم یعنی ایک ایک وجود ایک نظام کے مطابق چل رہا ہے. سو اس نظام کو سمجھنا یہ سائنٹیفک ریسرچ. پھر فرمایا بأن ربک اوحی لہا، اس طرح زمین اور زمینی کائنات میں جو کچھ ہے، انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں، پتھر ہیں، جمادات ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ہوائیں، فضائیں ہیں، پورا ماحول ہے، اس کے ایک ایک عالم کے اندر بھی کچھ قوانین جاری کر دیے ہیں. اور ان قوانین کے جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں تم سمجھو اور دیکھو کہ ہر عالم ایک خاص نظام کے تحت چل رہا ہے، اس میں کہیں ٹکراؤ نہیں، کہیں کانفلکٹ نہیں، کہیں کنٹرڈکشن نہیں، کہیں تضاد نہیں، اگر ہر ہر عالم کو ایک نظام کے تحت چلتے ہوئے دیکھو اور ہر ہر عالم کا جدا جدا نظام دیکھو، پھر ان ساروں نظاموں کو پھر ایک کہکشاں کے نظام میں دیکھو، پھر کروڑوں کہکشاؤں کے جدا نظام دیکھو، ان کو پھر ایک نظام کے تحت دیکھو، تو جب دیکھتے چلے جاؤ گے تو الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچو گے کہ کسی ایک خالق کے کائنات کے بنائے بغیر یہ نظام نہیں بن سکتا. حتیٰ کہ چیوٹی تک نظام دے دیا، فرمایا وہا ربو کا النحل، چیوٹی کو بھی رہنمائی کر دی، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی ایک نظام زندگی، ایک طرز زندگی دے دیا. کروڑ چیوٹیوں کو دیکھو گے تو ایک چیوٹی کا نظام زندگی دوسری سے متضاد نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے پاس آ کر سیکھتی نہیں ہے. شہد کی مکھیوں کا نظام ہے، تضاد نہیں ہوگا. اور ہر ایک کو رہنمائی دے کر جب انسان کی باری آئی، چونکہ وہ پرفیکٹ کریشن تھی، اسے فرمایا ہر ایک کی رہنمائی اسے براہ راست دے دی، اور انسان کے لیے رہنمائی کی خاطر، چونکہ اس پر جواب طلبی ہونی تھی، اس کے لیے رہنمائی کی خاطر انبیاء کو بھیجا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر اسلام سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیکر نور آ گئے، قرآن آ گیا، رہنمائی کا مجسم بھی آ گئے، رہنمائی کی کتاب بھی آ گئی، تاکہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو اور اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ. تو سائنٹیفک ریسرچ صرف یہ ہے کہ اللہ کے پیدا کردہ قوانین کو ایک ایک تہ اور پردہ اٹھا اٹھا کے سمجھتے چلے جائیں، اور اگر قرآن کی بتائی ہوئی باتیں کچھ سمجھ میں آ جائیں تو بالآخر انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں مولا، تو ہی حق ہے جو خالق کائنات ہے، اور ہمیں بندگی کے ساتھ تیرے حضور ہی جھکنا چاہیے. اس حوالے کو سامنے رکھ کر اب میں چاہوں گا کہ ہم آغاز کریں کچھ چیزیں بطور نمونہ. میں نے ہیومن سائنسز کی بات کی اور نیچرل سائنسز کی، کچھ باتیں انسانی کائنات کی کر لیں اور کچھ باتیں اس آفاقی کائنات کی کر لیں. تو اگر جب ہم انسانی زندگی کی تخلیق سے آغاز کرتے ہیں، قرآن مجید کی سائنٹیفک پریزنٹیشن اور دور جدید کی سائنس اور قرآن کا اور اسلام کا، تو ہم آغاز کرتے ہیں ان حقائق کا جو قرآن مجید نے بیان کیے. چند نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا جن سے پتا چل سکے کہ قرآن مجید نے کیا سائنسی حقائق ہمیں دیے، اور آج کا مسلمان سائنٹسٹ بطور خاص اور طالب علم کتنا ناواقف اور نا آگاہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، اے لوگوں، عبادت کرو اور بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو ایک جان سے، یعنی سنگل لائف سیل سے پیدا کیا. اب ہم بیالوجی کی بات کر رہے ہیں، یہاں سے اناٹمی اور ایمبریالوجی کی طرف آئیں گے. ایک سنگل لائف سیل سے پیدا کیا. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ انعام میں یہ لفظ قابل توجہ ہے، والذی انشاکم من نفس واحدہ، اللہ وہی ہے جس نے، اے انسانوں، تمہاری حیاتیاتی نشو نما ایک جان سے کی، یعنی تمہاری بایولوجیکل ڈیولپمنٹ اور نرشمنٹ اور ایولیوشن، اور پھر تمہاری ایمبریالوجیکل ڈیولپمنٹ، تمہاری اناٹمیکل ڈیولپمنٹ ایک سنگل سیل سے کی. انشاکم، حیاتیاتی نشو نما کی، اور آغاز اس کا ایک جان سے ہوا، اور اس ایک جان سے آغاز کر کے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس سنگل لائف سیل کو پھر ہم نے ڈیوائڈ کر کے دو میں بدلا، پھر اس کی فردر ڈویژن کی، اور یوں تمام انسان، مرد یا عورت، اسی سیلولر ڈویژن کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے. سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس کا نظام ربوبیت یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک لائف سیل سے، ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس میں سے اس کا جوڑ بنایا، اس میں سے اس کا جوڑ بنایا، اور پھر ان دونوں میں انہیں کثرت کے ساتھ پھیلایا، اور یہ مردوں اور عورتوں کی پیدائش کا طریقہ بنایا. دوسرے مقام پہ فرمایا خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجہا، تمہیں ایک جان سے، سنگل لائف سیل سے پیدا کیا، اور پھر جعل، اس میں سے اس کا جوڑ بنایا، یعنی ڈیوائیڈ کر کے. یہ سیلولر ڈویژن کا وہ نظام ہے جسے آج کی بایولوجی